نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود و سلام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ, اشد محبت جو ہے وہ مومنین صرف اللہ سے کرتے ہیں. اکثر ایک آیت دل میں آتی رہتی ہے یہ, لیکن اس کی تشریحات ان گنت سینکڑوں ہزاروں کے کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں کر سکتا. آیت تو ایک ہے, ہر انسان نے ماضی میں بھی, حال میں بھی, مستقبل میں بھی, ہر آدمی کو جتنا جتنا اللہ سے عشق تھا تو اس نے اپنے عشق کا جو مظاہرہ ہے اور دلیل اپنے انداز میں پیش کریے. تاریخ بھری پڑی ہے, ماضی کے حالات بھی دیکھیں, حال میں بھی دیکھیں, اور قیامت تک جو لوگ ابھی موجود ہیں اور ہو سکتا ہے دنیا میں جو بھی پیدا بھی نہیں ہو وہ آئیں گے, اور پھر اللہ کا عشق جب ان کو ہوگا تو وہ کیا کیا تاریخ رقم کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جس طرح ماضی کے لوگوں نے تاریخ رقم کر دی اور آج ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ان کے حالات اور واقعات ملتے ہیں, صحیح نا. تو ایک اللہ کا عشق ہوتا ہے, لیکن اس کی تشریحات, اس کی کمیات, اس کی کیفیات اور اس کے دلائل اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام, سب سے بڑی ذات مخلوق میں جو ہوتی ہے اللہ کے مقرب بندوں میں, وہ انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے, اور ان میں سب سے اونچی ذات, سب سے عالی مقام امام الانبیاء عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے آل اور اصحاب کا نمبر آتا ہے, آل اور اصحاب کا نمبر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان سے فیض حاصل کیا, علم حاصل کیا, علم ظاہری بھی حاصل کیا, علم باطنی بھی حاصل کیا, اور تزکیہ نفس کا بھی ان کو معاملات ان کے حل ہوئے, اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پا گئے. تو صحابہ کرام میں, آل اور اصحاب میں جو واسطہ تھا اللہ اور ان کے درمیان, صرف ایک واسطہ تھا اور وہ تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بس اور کچھ نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پیارا دور میرا دور ہے, پھر اس کے بعد دوسرا دور صحابہ کا, پھر اس کے بعد تابعین کا, تین دور اعلیٰ ہیں قرون اولیٰ کے جو کہلاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا پھر آگے چل کے تم لوگ میری امت میں بہت اختلاف دیکھو گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو دور جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا فتنے اور انتشار اور فساد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر وہ وقت جو آنے والا ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ پرفتن ہوگا, زیادہ خراب ہوگا. آج کا دن پھر اچھا ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قریب ہے, کل جو آنے والا ہے وہ اس دن سے زیادہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. یہ ترتیب ہے. تو صحابہ کرام کے اوپر جو بھی ہم نے اشعار سنے تو بھائی یہ شروع کے لوگ تھے, ان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا. یہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اعراب کس نے لگائے تھے, کس نے قرآن پاک کو کمپائل کیا تھا؟ پہلے تو لکڑی کی چھالوں کے اوپر اور لکڑی کے جو کچھ تنے وغیرہ کے اوپر اس طرح سے اس پر قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا, تو بہت بڑا ذخیرہ تھا قرآن پاک کا. پھر یہ صحابہ کرامی تھے کہ جنہوں نے اس کو یکجا کیا, پھر اس پہ اعراب کا کام شروع ہوا. یہ ساری محنتیں انہی کی تھی جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, شریعت کا جو پتہ چلا, یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اگر ہمیں جنت میں بھیج دیا تو یہ بھی اللہ پاک نے بطور وسیلہ صحابہ کرام کو ہی رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ کو کس نے تیار کیا, کس نے آگے تک پہنچایا, امت کو کس نے پہنچایا, تابعین تک کس نے پہنچایا, تبع تابعین تک کس نے پہنچایا. صحیح بخاری جو لکھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے, تو ان تک کیسے مال پہنچائیے احادیث مبارکہ کا. ظاہری بات ہے صحابہ کرام تو بہت بڑا واسطہ ہے دین اسلام پر, انہوں نے ہی اپنی جان بھی دی. کیا پیارا شعر تھا, جنہوں نے مال بھی دیا اور اپنی آبرو بھی دے دی اور آخر میں جان ہی دے دی, کوئی کیا پہچانے گا ان کا کیف احسانی, کہ اللہ سے ہے کیف احسانی, کہ اللہ سے جو تعلق تھا کون پہچان سکتا ہے. انسان کی تین چیزیں تو ہوتی ہیں اعلیٰ, ایک اس کی مال ہوتا ہے اس کا، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، مال اور پھر عزت، اور تیسری سب سے پیاری آخری چیز وہ ہوتی ہے جان. تو انہوں نے نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ آبرو دیکھی، عزت بھی داؤ پہ لگا دی، مال بھی دے دیا، بھرے پڑے واقعہ، اور پھر آخر میں جانیں بھی دے دیں. بھائی تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو کیا ان کا مقام ہوگا؟ تو یہ چیز ہے. تو کس طرح سے انہوں نے اللہ پر اپنی فداکاری اور اپنی محبت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو بھائی قیامت تک ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. جیسے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رسول، احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے یہ دونوں ایک پہاڑ کے پاس بیٹھے ہوئے کونے میں چلے، اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سعد آؤ دونوں مل کے دعا کریں، پہلے میں دعا کروں گا تم ان کو آمین کہنا، تم اس دعا پہ، پھر تم دعا کرنا میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا. تو کیا کہا؟ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کری کہ اللہ پاک کل لڑائی جب شروع ہو تو میرا مقابلہ کافروں کی جماعت کے بہت بڑے سخت جاندار طاقتور ایک جری بہادر بندے سے ہو، اور پھر زبردست سخت مقابلہ ہو، کبھی وہ مجھ پہ غالب آ جائے، کبھی میں اس پر غالب آ جاؤں، پھر آخر میں میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں. اس پر دونوں نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کل میرا بھی ایک کافر سے مقابلہ ہو جو بہت ہی سخت اور طاقتور ہو، کبھی وہ مجھ پر غالب آ جائے، کبھی میں اس پر غالب آ جاؤں، پھر آخر میں وہ مجھ کو شہید کر دے، وہ مجھ پر غالب آ جائے، اور پھر میرے کان اور میری ناک کو کاٹے، میری کان اور ناک کو کاٹے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر اس کے بعد میں اس حالت میں اللہ تیرے دربار میں پہنچوں، اور پھر اللہ پاک تو مجھ سے کہے اے حجش یہ کیا ہوا تیرے ساتھ، اور پھر میں بولوں روتے ہوئے اور تیرے عشق اور محبت میں اللہ پاک تیرے رستے میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. بتائیے آپ کیا دیوانگی تھی، کیا اللہ کے عاشق تھے یہ، ہے نا، کیا ان کے مقام تھا ان کا، کہ ان کی یہ تھی. اللہ کو تو سب پتہ ہے، یعنی ایک طرف تو کمال بہادری اور فضائل اعمال میں یہ واقعات درج ہیں. شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس فائدے میں آخر میں بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی ایک طرف انتہائی بہادری کی طرف اشارہ ہے، دوسری طرف کمال عشق کی طرف اشارہ ہے. کہ بتائیے کہ خالی شہید ہونے کی دعا مانگ لیتے، نہیں، اللہ کے رستے میرے کان اور ناک کاٹے جائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے اگلے دن دیکھا تو حقیقت میں ان کے کان اور ناک جو تھے وہ دھاگے میں پرو کے کافر لیے پھر رہے تھے. ایسی اللہ پاک نے دونوں کی دعائیں قبول کریں، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص کی بھی ایسی دعا قبول ہے کہ بہت بڑے کافر کو انہوں نے قتل کر دیا. کہاں ایسے صحابہ کرام ہوتے ہیں، کیا ان کے معاملات تھے. اسی طرح شہزادہ مکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 500 دینار کا کپڑا پہنا کرتے تھے، 500 دینار اس زمانے میں 1400 سال پہلے، اور کیا حسین و جمیل، مکہ شریف کے حسین و جمیل خوبصورت اور امیر نوجوانوں میں ان کا ذکر آتا ہے. لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ حسین بہت تھے، پیسے والے بہت تھے، اور 500 درہم دینار کا جو زمانے کا تھا اس حساب سے کپڑا پہنتے تھے، اور ایک دفعہ جو کپڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنے امیر والدین تھے. لیکن ہوا کیا، جب ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، ایمان لے کر آئے، تو ظاہری بات ہے ماں باپ دشمن ہو گئے، گھر سے باہر نکال دیا، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، لیکن اتنے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، کیا ان کا ایمان کس لیول کا پہنچا. ورنہ عام کوئی ہو، کوئی برگر کلاس ہو، کوئی بہت ہی زیادہ ہائی فائی ہو، بھائی اس کو ذرا سی تکلیف میں تو وہ چلا پڑے گا، کہ اس کو تو عادت ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ ناز نخرے کے اور ٹھاٹ باٹ کے پلے ہوئے، کہ کیا بولیں، بس جب ماں باپ نے نکال دیا، فاقے ہونے لگے، تو رجوع نہیں کیا، جھکے نہیں کہ اچھا بھائی میں ایمان سے دستبردار ہو رہا ہوں، آپ مجھے واپس رکھ لیں، نہیں. پھر یہ بیچارے مارے مارے جنگلوں میں پھرا کرتے تھے اور کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، ان کی حالت دیکھ کے آپ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، بتائیے آپ. اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے تھے ان کے، اور بٹنوں کی جگہ جو اس زمانے بٹن وغیرہ کا انتظام ہوگا، اس جگہ کانٹے لگے ہوئے ہوتے تھے، کانٹے، اور پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، اور ننگے پیر ہوتے تھے، چپلیں تک پھٹ کے ٹوٹ کے ختم ہو چکی تھیں، تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوتے تھے، خون آلود. شہزادہ مکہ کا حال یہ ہوا، اور پھر ہوا کیا، احد کی جب لڑائی شروع ہوئی تو اس میں علم ان کو دیا گیا جھنڈا، اس کے بعد یہ ماشاء اللہ خوب لڑے جمع مردی سے، پھر اس پر جھنڈا گرنا نہیں چاہیے، جنگ کا اصول ہوتا ہے، تو ایک کافر نے ان کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، ان کا سیدھا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، انہوں نے الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا جھنڈے کو، پھر لڑائی شروع کری اسی ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ، پھر دوسرا ہاتھ بھی ان کا کاٹ دیا، وہ دوسرا ہاتھ بھی لٹک گیا، ظاہری بات ہے گرپ ختم ہو گئی تو کیا کرتے، پھر ٹوٹی ہوئی کونیوں سے جھنڈے کو پکڑا، پھر ان پہ تیروں کی بارش کر دی، بے تحاشا بے شمار تیر اندر پیوست ہو گیا، اب ان کو لگا میں بس شہید ہو رہا ہوں اور یہ جھنڈا گر جائے گا تو پھر مرتے وقت شہادت سے قبل یہ جھنڈا جو تھا علم کسی دوسرے صحابی رسول کو ان کے حوالے کر دیا، آنکھیں کھول دیں، تو آنکھیں جو ہیں کھول کے سنیں بھائی، مجھے دیکھتے رہیں انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، شیطان سلاتا ہے بعض لوگوں کو کہ یہ کہیں زبردست مال جو ہے یہ صحابہ کا نہ پہنچ جائے ایمان والوں کا قلب کے اندر، بعض دفعہ رکاوٹ بھی ڈالتا ہے وہ باہر، تو ایک آدمی بھی اگر غافل ہو جائے تو وہ آمد جو ہوتی ہے رک جاتی ہے مضمین کی، حضرت والا بھی سنتے تھے لیکن جب یہ خود حال گزرا تو پتہ چلا بھارت، تو جب وہ دوسرے کو جب علم دے دیا لیکن وہ خود گر گئے لیکن جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، اور پھر اس طرح سے شہادت ان کی ہو گئی، پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کی تدفین کا وقت آیا تو جب کفن کی تلاش کی گئی تو کفن ان کو نہیں مل رہا تھا، اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ان کے حصے میں آیا، اگر سر سے اگر ان کو ڈھکا جاتا تو ان کی گھٹنے اور پیر یہ کھلے رہتے، اور اگر پیروں سے کور کرتے تو ان کا سر اور سینہ کھل جاتا، تو کفن تک پورا نہیں ملا، وہ شہزادہ مکہ تو جو 500 درہم دینار کا کپڑا پہنتے تھے ایک دفعہ اور دوبارہ نہیں پہنتے تھے ایک دفعہ استعمال کے بعد، جب اللہ رسول کی محبت مارا ہے اور ایسی قربانی پیش کی کہ مرنے کے بعد کفن تک نصیب نہیں ہوا، بتائیے آپ، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سب نے حکم دیا کہ ان کو قبر میں لٹاؤ، ان کے سر کے اوپر کفن ڈالو اور پیر وغیرہ جو ٹانگیں وغیرہ جو کھلی ہوئی ہیں اس پر کچھ پتے وغیرہ سوکھے ڈال دو، پھر کچھ پتے وغیرہ کا انتظام کر کے وہ ڈال کے پھر ان کی تدفین ہوگی، تو شہزادہ مکہ کا یہ تھا ماشاءاللہ، کیا ان کی قربانی تھی اور جنت میں کیا اللہ کی پھر میزبانی ہوگی، تو دین جو ہے ہمارا وہ قربانیوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں بے انتہا حسین و جمیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، نوجوان تھے تو بہت کم حسین تھے مکہ شریف میں جو ان جیسے ہوں، ان میں ان کا نام تھا، ماں کی خواہش تھی کہ شادی کر لیں، یہ کرتے نہیں تھے کیونکہ عاشق رسول تھے اور کہتے تھے کہ مجھے تو جہاد کرنا ہے، شہادت کا اور جہاد کا شوق تھا اپنے کا، جب مجھے مرنا ہے شہید ہونا ہے تو میں ایک شادی کیوں کروں، لیکن ماں کا جب بے انتہا اصرار بڑھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی، ظاہری بات ہے ماں کو بھی ایک حسرت تھی کہ میرا بیٹا اتنا حسین ہے تو پھر میں لڑکی بھی اس حساب سے لے کر رہا ہوں ہم پلّا، تو کہتے ہیں کہ بہت تلاش اور بسیار کے بعد ان کی والدہ نے بہت ہی اعلیٰ حسین و جمیل اور خاندانی کسی خاتون کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ کہتے ہیں بالکل، کہتے ہیں نا وہ چندہ اور مہتاب کی جوڑی، چاند اور سورج کی جوڑی ایسی، اور بہت دھوم مچی اس زمانے میں کہ بھائی بالکل ہی اچھی لڑکی تلاش کری، بہرحال تو یہاں جذبات دیکھیں آپ، جذبات، اس کے بعد شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس کے بعد یہ صحبت کی رات میں بیوی کے ساتھ، صحبت سے بھی فارغ ہوئے ہیں اور ابھی غسل جو ہے وہ ابھی ان پر واجب ہو چکا ہے، اچانک منادی لگتی ہے، آواز آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے جہاد کے لیے، فوراً نکلیں باہر آئیں جو جہاں ہیں، بس اب ذرا تصور کریں حسین و جمیل انسان ہو، بیوی بھی حسین ہو، رات گزار رہی ہو، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں جا رہا ہوں اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، کوئی سمجھ سکتا ہے ایمان، یہ باتیں پڑھنے میں اور سننے میں سمجھ میں نہیں آتی بھائی، جب تک آدمی ان حالات سے گزرا نہیں ہوگا، اور دیکھیں کیا ان کا ایمان تھا، کیا تقویٰ تھا، پتہ تھا میں جا رہا ہوں اور اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہے، واپسی نہیں ہے گھر کی، بیوی بھی کیا شاندار، اس زمانے کے لوگوں کا ایمان کیسا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، نہ آج تو ذرا سا کوئی ہو جائے تو بیوی اٹھا کے پٹاخ دے، ہے نا بھائی کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے شادی بھی ہوئی تھی اگر یہ سب کام کرنے دے پائیں گے، لیکن کیا سب کے ایمان بنے ہوئے تھے نا، یہ تھا صحبت کی برکات، آج صحبت ہی تو ختم ہو گئی ہیں، جو ہم مسلمان برباد ہو چکے ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے چھوڑ دیں، بہرحال اس کے بعد یہ گئے ماشاءاللہ اور خوب جمع مردی سے لڑے، اور اس کے بعد دیکھا احد کے دامن میں آخر میں تو شہید بھی ہو گئے، پھر آخر میں یہ उसके बाद देखा कुछ सहाबा कराम ने कहा, या रसूल सल्लम, हमने हंजला को शहीद होते हुए देखा था, लेकिन इनकी लाश, इनका जस्ते खाकी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आपने इरशाद फरमाया, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी तुम्हारे भाई की लाश तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो एक कोने में उनकी लाश पड़ी हुई नज़र आ गई, उनका जस्ते खाकी, लेकिन वो पूरे नहाए हुए लग रहे थे, पूरे गीले हो रहे थे। तो सहाबा कराम ने वजह पूछी, तो आपने इरशाद फरमाया, इन पर जनाबत का गुसल वाजिब था और ये नहा नहीं सके थे, पाक नहीं हो सके थे, इसी हालत में ये जिहाद मैदान जंग में आ गए। तो इनकी जस्ते खाकी को उठा के फरिश्ते जन्नत में ले गए थे, वहाँ के पानी से गुसल दे के पाक करके लेकर आके दोबारा डाल कर गए। तो भाई क्या लोग थे कि फिर अगर इन्होंने अल्लाह पर फिदाकारी पेश की, फिर अल्लाह पाक ने दुनिया में ही उनको क्या इकराम से दिखाया कि दुनिया में उनका राज आउट कर दिए, कितने ऊँचे मुकाम के लोग थे। फिर उसके बाद उनकी तदफीन हुई भाई। इसी तरह हज़रत अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अस्वद अरबी में कहते हैं काले को, सिया को, ये बेचारे काले रंग सिया फाम थे ये, और शक्ल सूरत की भी अच्छे नहीं थे, उनकी आँख नाक और होंठ भी अच्छे नहीं थे। तो इनको कोई अपनी बेटी नहीं देता था, शादी के ख्वाहिशमंद थे। एक बार बैठे हुए थे ये, आप उसने पूछा, अस्वद तुम शादी क्यों नहीं करते? तो रोने लगे, उन्होंने कहा, यार उसलम निजी, आप देख रहे हैं मेरी शक्ल देखें, मैं तो ग़ुलाम आदमी, ना मेरे पास माल है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास हुसून है, कुछ भी तो नहीं है, मुझ जैसे बेकार को कौन अपनी बेटी देगा? तो आप उसलम को एक तरस आ गया और कहा कि जाओ, फला जो शख्स है, मुसलमान थे वे, कोई साबित थे, उनकी बेटी बहुत ही हसीन और जमील थी, वो इतनी हसीन थी कहते हैं कि मक्के की हसीन तरीन खवातीन में उनका शुमार होता था। उनका भी कहा कि जाओ और मेरा सलाम कहो और कहो कि मैंने भेजा है तुम्हें, और निकाह की दरख्वास्त पेश किए, अपनी निकाह की दरख्वास्त पेश करो उनको और कहो मैंने कहा है कि अपनी बेटी से निकाह कर दें तुम्हारा। तो वो थोड़ा सा घबराए, उन्होंने कहा उसमें, वो तो बहुत मालदार लोग हैं और बेटी भी उनकी हसीन है, तो मुझ जैसे, आपने फरमाया तुम जाओ तो सही, वो चले गए। आपने दुआ फरमाई, ये गए दरवाज़े पर और उनके वालिद साहब से मिले और आपने उनका पैगाम पहुँचाया। तो ज़ाहरी बात है उनको भी शौक लगा, तो वो थोड़े से सोच विचार में पड़े, लेकिन अफसलम का हुक्म था तो वो बादल नाखास्ता, इससे पहले कुछ बोलते तो बेटी उनकी सुन रही थी पूरा वाक़या। तो पर्दे में से आवाज़ लगाई, आप शादी की तैयारी करें, कल निकाह है, रसूल अल्लाह ने आपको भेजा है, मैं तैयार हूँ। जबकि वो जानती थी कि ये बेचारे ज़ाहरी कोई हुसन और कोई दुनियावी माल और उनके साथ नहीं, लेकिन फिर बाप को समझाए उनके जाने का कि अब्बा रसूल अल्लाह ने भेजा है। लेकिन हुआ क्या भाई, फिर ये खुशी बहुत खुश, और फिर उसके बाद कहीं जिहाद था एक दो दिन उसके बाद। तो आप उसमें इरशाद फरमाया, नहीं अफसद तुम्हारा कल निकाह है और तुम्हारी शादी है कल, तो तुम जिहाद में ना जाओ, तुम शादी करो, मना कर दिया। ये बहुत इन्होंने इसरार किया, मना कर दिया अफसद, नहीं तुम नहीं जाओगे। उसके बाद सहाबा कराम के साथ अफसद चले गए जिहाद में। फिर हुआ क्या कि मैदान जिहाद में हमसे तो किससे भाई सुना ही नहीं जा रहे, तो जिन पर बीती होगी उनका क्या हाल होगा। तो जब सहाबा कराम और आप सल्लम ने देखा कि मैदान जंग में एक आदमी है कोई मुसलमानों के साथ है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, उसने अपने ऊपर ऐसा कोई बोरी या कोई कंबल ऐसा डाला हुआ है कि जिससे अपना चेहरा और पूरे कपड़े वगैरह उसके सब छुप गए, और फिर उसकी आँखें और नाक खुली हुई, फिर आँखें नज़र आ रही हैं और नाक साफ लेने के लिए, पता नहीं चल रहा है कौन, और हाथ में तलवार और इस जवा मर्दी से लड़ रहा, और ऐसी गर्दनें वो शख्स उड़ा रहा है काफिरों की कि सारे सहाबा और अफसलम हैरान रह गए, आखिर ये जवा मर्द हम में है कौन। और इस तरह करते करते ज़बरदस्त वासिल जहन्नम करते करते फिर वो शख्स भी शहीद हो गया। जब आखिर में जब आप सल्लम ने और सहाबा कराम ने जब मुसलमानों की गिनती शुरू की, कितने गाजी बने, कितने शहीद हुए, तो कहा भाई उस कम्बल पोश को तो देखो वो कौन शख्स था। जब वो कम्बल हटाया तो अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बताइए। उनको मना कर दिया था कि मत जाना, लेकिन वो अब कितने शादी के शौकीन थे, कितने हसरत भरी थी उनकी शादी की, लेकिन क्या उनका मुकाम था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी को, हसीन तरीन अरब की लड़की को छोड़ के रसूल अल्लाह सल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जान देने के लिए आ गए कि छोड़ो यार शादी को, और फिर जान दे दी, छुप के आए। क्यों, कैसा ना आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैंने तो तुम्हें शादी का हुक्म दिया, तुम क्यों आए? क्या दीवानगी थी इसकी, वो दीवाने थे मगर खाक पा थी उनकी फरजानगी। ये जो शेर है हज़रत का, ये मामूली अशार नहीं है, यही तो फरमा रहे थे हज़रत وہ دیوانے تھے مگر خاک پاتی ان کی فرزانگی. تو صحابہ کرم ایک صحابی رسول نہیں کہاں تک بیان کریں, حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات بھرے پڑے واقعات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دینے پر آتے تو ایک ایک ہزار اونٹ, ایک ایک ہزار گھوڑے, تلواریں اور پتہ نہیں کیا کیا, کبھی پیچھے نہیں رہے. منہ مانگے ڈبل قیمت پہ کنوؤں کو خرید خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. پھر آپ نے ایک بار دعا دی, ایسے سونے کے اشرفیوں سے آپ سلم ہاتھ دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تھے پیسہ مال, اور آپ سلم خوش ہو کے فرمایا کہ اللہ پاک آج کے بعد عثمان جو بھی تجارت کریں کبھی ان کو گھاٹا ہی نہ ہو, اور اللہ پاک میں عثمان سے خوش ہوں, اللہ تیرا نبی عثمان سے خوش ہے, اللہ تو بھی ان سے خوش ہو جا اور راضی ہو جا. یہ تھے صحابہ کرام. لیکن پھر آخر میں انہی مسلمانوں نے, نالائقوں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا 40 دن تک, اور پھر اندر کود کے ان کو شہید کر دیا تھا. بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے. بہرحال تو کسی نے کس کس طرح سے فداکاری پیش کری صحابہ کرام نے, ہم تصور نہیں کر سکتے بھائی, ہم تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے ان کے کیا معاملات تھے, کیا انہوں نے پیشکشیں کی. آج یہ سارے حالات اور واقعات بتانے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بھائی یہ سوچنا ہے, بتانے کا مقصد کیا ہے ان حالات کے, کہ وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, وہی 2 فجر کی وہی پڑھتے تھے فرض, وہی ظہر کی 4 پڑھتے تھے, قرآن پاک بھی وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی وہی کرتے تھے تھوڑا بہت جو ہم کرتے ہیں, ہے نا, حج عمرے بھی ویسی اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح وہ کرتے تھے. لیکن بھائی بہت زمین آسمان کا فرق ہے, وہ اللہ رسول پر فدا تھے. آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ اپنے نفس کے اوپر فدا ہیں. وہ اللہ رسول پر فدا تھے, آج ہم اپنے نفس ہمارا پر فدا ہیں. وہ یہود و نصارہ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے تھے, ان جیسا رہن سہن اختیار نہیں کرتے تھے, ان سے بھاگتے تھے, ان کے طریقوں سے بھاگتے تھے. آج ہم مرے جا رہے ہیں ان کی نقل کرنے کے اوپر کافروں کے پیچھے. یہ شروع کے ہمارے عزلی دشمن ہیں یہودی جو چلتے ہوا رہے ہیں, یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم, یہ جتنا بھی جنگیں ہوئی تھی جہاد ہوا تھا یہ کس کے خلاف ہوتا, یہی تو تھے یہودی زیادہ تر کفار مکہ. یہ شروع سے عزلی دشمن ہے اور ہم انہی کے عاشق ہیں. آج یہ فرق ہے ہم میں. حضرت امام بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر صحابہ کرام آج ہم جیسے دیندار لوگوں کو دیکھ لیں, باشرہ لوگوں کو دیکھ لیں, تو ہم وہ ہمیں صحابہ کرام سلام کرنا پسند نہ کریں اور نفرت سے منہ پھیر لیں. اگر وہ صحابی آج ہم کو دیکھ لیں ہم جیسے مسلمانوں کو, اور اگر ہم دیندار لوگ اگر صحابہ کرام کو دیکھ لیں تو ان کو دیکھ کے بولیں یہ دیوانے ہیں, دیوانے ہیں, یہ نارمل نہیں ہیں, یہ ایسے دیوانے ہیں. ہم ان کو دیوانہ مانیں, ان کو نارمل نہ مانیں. تو بھائی یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اور ان کے کچھ اعمال کو ہم ذرا دیکھیں, چیک کریں, آڈٹ کریں, چیک اینڈ بیلنس کریں. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, کلمہ تو ہم بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کا ایمانی لیول کیا تھا. آج ہم اللہ رسول کی نہیں کیا قربانی دے رہے ہیں, کوئی ہمیں جان نہیں دینی, کوئی جہاد نہیں دینا, ہمیں اپنی کوئی عزت نہیں بیچنی, کچھ بھی نہیں کرنا. آج تو بھائی یہ کہا جا رہا ہے ہنڈیا تیار ہے, ہنڈیا پک چکی ہے. پکائی تو اسلام کی ہنڈیا صحابہ کرام نے تھی, آل اور اصحاب نے پکائی, اپنی جان دے کے, اپنی مال دے کے. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے میاں تم صرف کھا لو, مطلب عمل کر لو. دین تو ہم نے پہنچا ہے, تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں, گردنیں ہم نے اپنی اڑوائی, خون ہم نے اپنا بہایا, اپنے لاشوں کے ٹکڑے ہم نے کروائے, بیوی بچوں کو ہم نے چھوڑا, قربانیاں ہم نے دی. تمہیں کچھ نہیں کرنا, تم نے ہم نے جو اتنی قربانیوں کے بعد دین حاصل کیا اس پہ تم لوگ صرف تھوڑا سا عمل کر لو. یہ مقصد ہے آج کے بیان کا. لیکن آج ہم سے دین پر عمل نہیں ہو رہا, دین ہمیں مصیبت بوجھ لگ رہا ہے. انہوں نے دین تیار کیا, مکمل کیا, اس کو حاصل کیا اور پھر ہم تک پہنچایا. آج ہم سے عمل میں تشویش ہو رہی ہے. آج کہہ رہے ہیں جی بڑا مشکل ہے دین پہ کیسے چلیں, تقوی سے رہنا بڑا مشکل ہے, نظر کیسے بچائیں, آج کل اتنی فحاشی اور یعنیت پھیل رہی ہے. تو بھائی اب یہ سارے واقعات کیوں سنائیں, ہم ذرا کمپیریٹیولی ذرا چیک کریں اپنے ایمانی لیول کو, کہ آج جب یہ واقعات ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر میں دیکھتا ہوں زمانے کی کون سی ایسی عذر, کون سی ایسی دلیل ہوگی جو ہمیں تقوی سے آنے سے روک دے. جب ہمیں اپنے اسلاف کے بڑوں کے کارناموں کا ہی نہیں پتہ ہوگا کیا کر کے چلے گئے, دین ہم تک کیسے پہنچا ہے, تو جب یہ پتہ ہوگا تو بڑی سے بڑی اصلاح کی جو رکاوٹ مشکل ہمیں وہ مثل چٹان بھی اگر ہوگی تو ہمیں معمولی سی ایک سنگریزہ نظر آئے گی جس کو ہم یوں کچل کے پھینک دیں گے. شرم آ جائے گی یار, اتنی سی کوئی بات ہے, ہمارے بڑوں نے تو یہ کر دیا, مجھ سے ذرا سی چیز یہ بھی نہیں ہوگی, لعنت ہے مجھ پہ. تو آدمی وہ جوش میں اس چیز کو اکھاڑ کے پھینک دے گا جو نفس اور غلط بات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان آئے گی, اکھاڑ کے وہ جڑ سمیت پھینک دے گا نکال کے, کیونکہ اس کی نظر اپنے بڑوں پر اسلاف پر ہے جس کو پتہ ہی نہیں کچھ, اس کو تو اللہ کے رستے کا ایک کانٹا بھی اسے بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوگا. اس لیے اپنے بڑوں کے اسلاف کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے وہ کیا کیا کر کے چلے گئے, پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آج ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, ہمیں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی لڑو مرو یا جاؤ جہاد کرنے بھاگو, کچھ کہا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں. آج ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہے فجر کی نماز بھائی باجماعت پڑھ لو, فجر میں اٹھ جاؤ. بڑی مشکل ہوتی ہے وہ, سر میں رات میں نیند نہیں آتی نا, دیر سے سونا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نا. آج کیا کہا جا رہا ہے بھائی, غیر شرعی تقریبات میں نہ جائیں جہاں مکس گیدرنگ ہو, مووی تصویر بن رہی ہوں, لڑکیوں عورتیں ساتھ ہوں, رسول اللہ اس نے الگ سے منع فرمائے, ایسی مجلس ایسی گیدرنگ ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مت جاؤ. لیکن کوئی سن رہا ہے آج کل؟ نہیں. بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے بھی بکثرت نظر آئیں گے, مووی تصویر بھی بن رہی ہیں, سارے غلط گناہوں کی آماجگاہ بنی ہے, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. تو آج کیا کہا جا رہا ہے بھائی, غیر شرعی تقریبات میں مت جاؤ. داڑھی ہے تو داڑھی نہیں ہے بھائی, داڑھی مت مونڈو, ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, ٹخلوں سے اور پائچے رکھ لو. یہ بھابھی یہ چاچی یہ ممانی یہ ماموزات خالہ زاد اور جتنی بھی نامحرم لڑکیاں وغیرہ ہیں, سالیاں بھابھیاں, بھائی ان سب نظروں کی حفاظت کرو. پردہ یہ لوگ کہنے یہ نہیں کریں بھائی, آپ نظر بچا لو, ان سے فالتو بات چیت مت کرو. آج تو یہ کہا جا رہا ہے نا, لیکن آج یہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, یہ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. تو بھائی پھر ہماری نسبت کیا ہے اتنی بڑی اونچی ہستیوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل اور اصحاب سے؟ بھائی تکلیف تو انہوں نے اٹھانی, ذرا ہم ان کی قربانیوں پہ نظر کریں, پھر اپنی ان چیزوں پر دیکھیں کہ ہم کہے کہ مسلمان ہیں. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی چیز کو کہہ دیا, کیا تم لوگ اتنی سی بات پہ چھوڑ دی ہو جاؤ گے کہ تم نے کلمہ شریف پڑھ لیا اللہ رسول پر ایمان لیا ہے بس؟ نہیں. تو اللہ فرمائے نہیں, اتنی سی بات پر نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے, بلکہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہاری آزمائش کی جائے گی جان سے مال سے اولاد سے لازمی طور پہ. تو بھائی آزمائش آتی ہے, اور آزمائش ایسی نہیں ہے کہ جیسے صحابہ پر آ گئی تھی, وہ تو کیونکہ ایمانی لیول کے حساب سے آزمائش آتی ہے, ہمارا وہ ایمان ہی نہیں ہے. آج ہلکی پھلکی آزمائشیں کیا ہیں, رشتہ دار کا پریشر پڑا بھائی تمہیں شادی میں آنا ہے, تو بھائی صحابہ نے تو جان دے دی تھی میں کم از کم ایسی شادی کی تقریب میں تو نہ جاؤں جہاں حرام کام ہو رہے ہوں, جان تو کوئی نہیں مانگ رہا, اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو میں کیا ہوں پھر؟ لوگ اس پہ بھی تعویل دے رہے, نہیں وہ تو یوں ہے زمانے کے ساتھ بھی تو چلا جاتا ہے, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن زمانے کے ساتھ چلا جاتا ہے, دنیا کو چھوڑا نہیں جاتا, کٹ کے نہیں جیا جاتا معاشرے سے, پھر اس طرح کی جاہلانہ دلیلیں دیتے ہیں جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہوتی ہیں. تو بھائی یہ لچر دلیلوں سے کام نہیں بنے گا, اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. ہم سے کوئی جان نہیں مانگی جا رہی, صحابہ جیسے ہم سب کوئی کریکٹر ہمارا نہیں ہے, نہ ان جیسے مال ہیں, نہ ان جیسی قربانی ہم سے اللہ پاک کا تقاضا کر رہے ہیں, لیکن اللہ یہ دیکھ رہے ہیں ارے ظالم میرے وہ بھی تو میرے بندے میرے نام لے ہوئے تھے, انہوں نے تو اپنے پرخچے اڑا دیے, تجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جا رہا, تجھ سے نظر نہیں بچائی جا رہی, تجھ سے غیر شرعی تقریبات نہیں چھوڑی جا رہی, تو کیا میرا نام لینے والا ہے؟ بھائی ایمان ہلکا ہے مانتے ہیں, 2023 چل رہا ہے, 14 سال میں بہت تبدیلی آ چکی ہے, ہمارے اعمال میں خرابی ہو چکی ہے, تو اس حساب سے اللہ پاک نے ہمارا پرچہ بھی تو آسان کر دیا, اللہ ویسی ہم سے قربانیاں بھی تو نہیں مانگ رہے. تو بھائی نہیں مانگ رہے تو جتنا ہلکا لیول کر دیا, بالکل تھرڈ کلاس ہمارے اعمال ہو چکے ہیں, کم از کم تھرڈ کلاس پرچہ ہی کر لیں, یہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا. اس پر بھی تعویلات ہیں, اس پر بھی مشکلات ہیں, اس پر بھی عذر ہیں ہمارے. تو بھائی کیا ہمارا کریکٹر ہے, کیا ایمان ہے ہمارا؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور ایک اور چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آج کل جو ہے لوگ جو ہے بہت زیادہ وہ دین مخالفت میں بھی آ گئے. ایک کیٹیگری تو یہ ہوگی جو فوراً گناہ کر جاتے ہیں, تقویٰ نہیں ہے. دوسرے قسم گروہ مسلمانوں کی اکثریت کی کیا ہو چکی ہے, دین مخالف. کہاں لکھا ہے, کس نے کہہ دیا, مولویوں کی باتیں سب, میں تو نہیں مانتا, کہاں ہے حدیث, ہے حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے, مستند ہے کون سی ہے, میں تو نہیں مانتا, بھئی قرآن کی آیت ہے دکھاؤ کہاں ہے, کیا حوالہ ہے, میں تو وہ مانتا ہوں جس کو میرا دل دماغ مانے. اتنے تو فرقے ہیں, اتنے تو مسلمان فرقے بن چکے ہیں، وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، سفید پگڑی الگ کہہ رہی ہے، کالی پگڑی والا الگ کہہ رہا ہے، بھائی میں تو کسی چکر میں نہیں پڑتا، میں تو وہ مانتا ہوں جس کو میرا دل مانے۔ اتنے تو مسلمانوں میں فرقے ہو چکے ہیں، وہ اس کی مسجد ہے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، میں تو مانتا ہی نہیں۔ تو بھائی یہ لچر دلیلوں سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ چیزیں اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ، اس کا کئی پگڑیوں والے امام ہوا کرتے تھے، وہاں چھ قسم کی جو مساجد ہوا کرتی تھیں، اتنی میں بے دین رہا۔ اللہ کو یہ چلاکیاں مکاریاں ہماری سب پتہ ہیں، جن لوگوں کو دین پر نہیں چلنا ہوتا، جن کو حرام کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی جاہلے لچر دلیلیں دیتے ہیں تاکہ اس طرح سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا اللہ کے عذاب سے، اور گناہ کرنے کی ایک حجت بنا رہے ہیں گندے کام کرنے کی، جبکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ بندہ ہوشیار ہے، چلاک ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن چونکہ اس کو میرے شرعی احکامات پر عمل نہیں کرنا، اس لیے یہ راہ فرار اختیار کرنے کی نہیں ایسی باتیں بنا رہا ہے۔ بھائی یہ باتیں ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا قرآن پاک میں، بندے میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ کو تو سب پتہ ہے کیا ہمارا ظاہر ہے، کیا ہمارا باطن ہے، ہم کوئی بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری بولتے وقت نیت کیا ہوتی ہے، ہمارا ظاہر کیا باطن کیا، اللہ ہماری منافقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، چلاکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مکاریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی دوسرے لوگ ہیں جو دین مخالفت میں رہتے ہیں، دین مخالفت میں رہتے ہیں، تو بھائی دین مخالفت میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے یہ واقعات سنیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں پیش کریں، اور پھر صحابہ کرام نہیں، صحابہ کرام کے پھر تابعین کے واقعات بھرے پڑے۔ حجاج بن یوسف، اس ملعون نے، خبیث نے 24,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، 24,000 کی فگر ہے، اور آخر میں ایک بہت بڑے اللہ والے تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی بدعا لگی تھی اس کو، جب ان کو شہید کرنے سے قبل اس نے کچھ سوال جواب کیے تھے، تو بہت ٹھنڈے اور نارمل طریقے سے انہوں نے جواب دیے تھے، جس پہ یہ آگ بگولا ہو گیا تھا، یہ کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کا دل میں میرے ڈر ہے، میں تجھ سے کیا ڈروں، اس طرح یہ بات بولتے رہے۔ آخر میں جو ہے پھر جب حکم دے دیا اس نے کہ ان کا سر قلم کر دو جلاد کو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک بس میری شہادت کے بعد اللہ اس خبیث کو کسی دوسرے بندے پر مسلط مت کرنا، بس اس سلسلے کو میرے اوپر ختم کر دو، اور پھر بدعا دی تھی کہ اللہ پاک اس کو کتے کی موت مارنا، کتے کی موت مارنا، اور ایسی موت مارنا یہ بھونک بھونک کے مرے، اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اور جب ان کا سر قلم کیا گیا تو اتنا خون نکلا ہے کہ اس حقیق ڈاکٹر وغیرہ بھی، اس زمانے کے طبیب وغیرہ تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، تو بعد میں حجاج بن یوسف بہت حیران ہوا اور اپنے طبیبوں سے پوچھا، میں نے اتنے لوگوں کے سر اڑائے لیکن کسی کا اتنا خون نہیں نکلا، اس کا تو خون رکی نہیں رہا، اتنا خون اس کا کیوں نکلا؟ تو طبیب نے بتایا کہ علم طب کے حساب سے جو اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان میں کچھ خوف تھا، کچھ ڈر تھا، تو ان کی رگوں میں خوف کی وجہ سے خون خشک ہو گیا تھا، اس لیے وہ پورا نہیں نکل پایا، لیکن ان کے دل کے اندر 13% بھی ڈر نہیں تھا، تو وہ خون جو تھا پورا وافر مقدار میں سارا نکلا ہے۔ یہ عجیب بندہ تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد پھر یہ حجاج کہتے ہیں سو نہیں سکا ہے، رات میں یہ آتے تھے خواب میں، اور اس کا گریمان پکڑے کہتے تھے بتا خبیث ملعون میں نے کیا جرم کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ جو تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور پھر یہ ایک دم سے چیخ مار کے اٹھتا تھا، اور پھر اس کو خطرناک قسم کی بیماریاں اللہ پاک نے لگا دی تھیں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، اور پھر اس کے بعد یہ کتے کی طرح بھونکتا تھا، یہ جو بدعا تھی ان کی بھو بھو کرتا رہتا تھا ہر وقت، اور لا علاج اس کو قرار دے دیا تھا طبیبوں نے، تو بہت بری موت پھر یہ مرا ہے۔ تو پھر تابعین کے پھر بہت واقعات ہیں، پھر انہیں بھی اللہ پر جانے پیش کریں، تو صحابہ کے بعد پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین، پھر اولیاء اللہ، ہے نا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، قیامت تک کب تک چلے گا؟ ہمارے سامنے موجودہ حالات، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد محبت مومنین پھر اللہ سے کرتے ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا تو اپنے عاشقوں کی تاریخ کو رقم کروانے کے لیے انبیاء کرام سے لے کے آل اور اصحاب سے لے کے قیامت تک اللہ نے واقعات اور اپنے عاشقین بھی پیدا کر کے چھوڑ دیے، دیکھو جو میں نے کہا تھا یہ ہیں وہ لوگ، ان سے سبق حاصل کرو۔ زبانی نہیں، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دین زندہ ہوتا ہے ہر کلا کر ہر کر کر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواس رسول کیا تھا وہ، کوئی اقتدار کی جنگ تھی؟ جو بیوقوف جاہل لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو تفصیل ہی نہیں پتہ۔ یہ جو یزید جو پلید تھا، یہ پوری شریعت کو پلٹ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، جو خلافت کا جو نظام تھا اس کو پلٹ رہا تھا، بلکہ جو نصارہ کی اور جو رومی اس زمانے میں جو کافر تھے ان کی شریعت کو لے کر آ رہا تھا وہاں پر، وہ ان کی شریعت کو لے کر آ رہا تھا، شریعت اسلامی کو پلٹ رہا تھا۔ تو رسول اللہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ جو جہاد تھا وہ پورا، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو بھائی کیا چیز تھی، کتنے حسین تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں، ان کے بھتیجے، پورا ان کا گھر والے خاندان معمولی حسن تھا۔ کیا ان کے مقامات تھے، کیا ان کے عالی مقام تھے، یہ اللہ کیا دکھا رہے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے پیاروں کے پیاروں کی اللہ پاک نے گردنیں اڑوا دی۔ کیا اللہ پاک کیا دکھا رہے ہیں، سارے واقعات کیا دکھا رہے ہیں، دیکھو میں ایسا پیارا ہوں جس میں میرے پیاروں کی گردنیں اڑتی ہیں اور ان کے پیاروں کی گردنیں اڑتی ہیں، میں ایسا پیارا ہوں، میں پیاروں کا پیارا ہوں۔ تو اسلام یہ ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے بھائی، بہت قربانیوں کے بعد، خون ریزی تک کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کتنے ہمارے دشمن ہیں جو اتنے لوگوں کا خون بہایا، جن لوگوں نے ہمارے پیاروں کے سر اڑائے، ابھی تک اڑا رہے ہیں، ہم انہی کی جینس کی پینٹیں پہن رہے ہیں، ہم انہی کی ٹی شرٹس پہن رہے ہیں، ہم انہی کے جو زبردست قسم کے جو ہے ڈریسنگ ہم ان کی کرتے ہیں، ہم انہی کی شکلیں بنا رہے ہیں، داڑھیوں کو مونڈ رہے ہیں، آڑی ٹیڑھی داڑھیوں کو بلکہ بگاڑ رہے ہیں، ٹخنوں کو چھپا کے ہم لوگ رکھتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہم لوگ الگ منا رہے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ڈے 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 پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، کوئی جو کسی سسٹم ہمارے یہاں بننا ہے، ویڈنگ اینیورسری لوگ الگ بناتے رہتے ہیں، یہ شادی کی اتنی سالگرہ ہو گئی، یہ کس کے طریقے ہیں سارے، یہ نعوذ باللہ کیا شریعت اسلامی کا کوئی حصہ ہے؟ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سارے تہوارات ہیں، یہ ہندو جو ابھی تک ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں 70 سال سے، 47 کے واقعات پڑھیں، کس طرح ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی، کس طرح سے مسلمانوں کو قتل کیا، روزانہ سینکڑوں پھانسیاں ہوتی تھیں درختوں پہ، جب صبح کو اٹھتے تھے تو درختوں کے باہر لائن سے علماء مشائخ اور عوام الناس کی تحریکی لوگوں کی جو ہوتی ہیں وہ لاشیں ٹنگی ہوئی ہوتی تھیں، ہماری وہ آج تقریب نہیں ہے، خوشی خوشی نہیں، غمی غمی نہیں، جس میں ہندوؤں کی جب تک کوئی آمیزش نہ ہو، مہندی مائیوں نہ ہو، جوتا چھپائی کی رسم نہ ہو، یہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اپنے اسلاف کو دیکھیں، انہوں نے گردنیں اڑوا دیں، بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ کے لیے کیا فدا کیا، آج ہم چھوڑنا ایک طرف، فدا کاری ایک طرف، ہم تو نخالی پہ لگے ہوئے، کہیں سادگی سے کوئی شادی کرے تو کہتے ہیں کیوں میت کا گھر ہے، مردہ خانہ ہے، یہ لگ ہی نہیں رہا، یہ تو شادی کا گھر ہے، یہ گندے کام نہیں ہو رہا ہے، بےغیرتی والے کام نہیں ہو رہا ہے، بےہودگی نہیں ہو رہی تو میت کا گھر لگ رہا ہے۔ بھائی تم جو تم یہ بول رہے ہو میت کا گھر لگ رہا ہے، تمہیں بھی ایک دن میت کی شکل میں آنا ہے، اللہ سے ڈرو، کم از کم کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی پرفتن دور میں تقوی سے رہ رہا ہے اور سادگی سے اور سنت شریعت سے چل رہا ہے، تو اگر اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، شاباشی نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس کا دل تو مت توڑو، اس کو باتیں تو مت سناؤ، آج تو مخالفت میں بات کی جاتی ہے، لان تان پڑتی ہے اس کو۔ تو بھائی کیا ہمارا کریکٹر ہے، ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے بتایا تقوی پر آئے بےچارے وہ، اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی غیر شرعی تقریب میں نہیں آؤں گا، میرے پاس آتے رہتے بیان میں باتیں سنی، اللہ نے ہمت دی، تقوی سے رہنے لگے، انہوں نے کہا میں شادی میں نہیں جاؤں گا، غیر شرعی تقریب ہے، مکس گیدرنگ ہے یہ وہ، ماں باپ نے سنا اور پھر کہا اگر آئندہ ہی حرکتیں کرنی ہے تو گھر خالی کرو، نکلو یہاں سے۔ یہ کوئی مسلمان ماں باپ کی بات بتا رہا ہوں میں، نمازی لوگ ہیں، رمضان آتے ہیں تو روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو بھائی ایسے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، ایمان خراب ہو جائے گا، خاتمہ تک کفر پہ ہونے کا اندیشہ، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے، گناہ کر کے مر جاؤ۔ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی نے پکا سوچا ہوا ہے مجھے دین پر نہیں آنا تو بھائی مت آؤ، اگر تم نے سوچ ہی لیا، لیکن کم از کم اس حالت میں مت مرو کہ دین مخالفت میں مرو، کیونکہ اسلام کا پٹا گردن سے اتر جائے گا، گناہگار مر جاؤ، کافر ہو کے مت مرو۔ کافر کب ہوتا ہے آدمی؟ کہ جب دین مخالفت کوئی بات کرتا ہے، یہ مزاج اکثریت مسلمانوں کو ہو رہا ہے آج کل۔ تو بھائی اس لیے اپنے ایمان کی ہم لوگ خیر منائیں، اگر دین پہ نہیں آنا سوچ لیا پکا تو کم از کم بھائی دین مخالفت تو نہ رکھے، گناہگار رہیں، گناہگار ہونے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، کم از کم خاتمہ تو ایمان پر ہونے کا انشاءاللہ امید ہے ہو جائے، اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن اللہ نہ کرے اسلام کا پٹا ہی گردن سے اتر گیا مرنے سے پہلے، کچھ کلمہ کفر منہ سے نکال دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو بھائی ایمان بچائیں، اپنا ایمان، تو یہ مسلمانوں کا حال ہمارا ابتر ہوتا جا رہا ہے، پھر حکمران کیوں برے آ رہے ہیں، پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، پھر پیٹرول کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے، پھر ٹیکسز اتنے زیادہ کیوں لگ رہے ہیں، کہاں سے پورا کریں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، کافر ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، برما میں مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، 70-75-80 سال سے کشمیری لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، آج تک مرے جا رہے ہیں بیچارے، ان کی گردنیں کٹتی جا رہی ہیں، ابھی فلسطین میں یہ حالات ہو رہے ہیں، روزانہ فلسطین میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں سے کوئی مسلمان حکمران کوئی کچھ نہیں بولنا، سب خاموش ہیں، روز جنازے اٹھ رہے ہیں فلسطین میں، تو بھائی اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں، ہم لوگوں کو بہن لگ چکا ہے، جو آپ سے سن نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب پیدا ہو جائے گی تو اللہ پاک کافروں کو اکٹھا کر دیں گے، اور پھر جمع ہو کے وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کھانے کی، جس طرح سے بھوکے کئی دنوں کے بھوکے لوگ فاقہ زدہ لوگ اچھے اچھے کھانوں پہ ٹوٹتے، اس طرح تم مسلمانوں پر ٹوٹیں گے اور گھیر کے تمہیں ماریں گے، جس طرح کھانے میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے نا آئیے آئیے کھانا کھائیں، اس طرح تم پر ٹوٹنے کی نہیں، حملہ کرنے کی نہیں، کفار جو ہوں گے وہ ایک دوسرے سے کی دعوت دیں گے کہ آؤ مل کے ان کو مسلمانوں کو ماریں، بالکل وہی آج ہو رہا ہے، تو بھائی وجہ کیا ہے کہ آج اللہ پاک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم بہت ہی زیادہ انگلش لبرل ہو چکے ہیں، کے ایف سی میکڈونلڈ ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، جینس کی پینٹیں چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، انگلش اسٹائل انڈین اسٹائل چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، موبائل چھوڑنے پہ ہم تیار نہیں ہیں، گندی چیزیں چھوڑنے پہ ہم تیار نہیں ہیں، انگلش فلمیں انگلش موویز چھوڑنے پہ ہم تیار نہیں ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہم کھاتے ہیں وہ چھوڑنے پہ ہم تیار نہیں ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، دسترخوان بچھائے کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کو سادگی کے ساتھ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی والا چہرہ بناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں شرم آتی ہے، ٹوپی پہنتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ٹخنوں سے اوپر پہنچے رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، تو پھر اللہ کو بھی شرم آتی ہے ہمیں چین سے اور عافیت سے رکھتے ہوئے اعمال کے پاس، اللہ کو بھی حیا آئے گی، جو ہم ایک طرح سے نفرت ہے، جب ہم کو اسلام سے نفرت ہو جائے، اسلامی شعار سے، اسلامی احکامات سے، اسلام کی نشانیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب ہم کو نفرت ہو جائے گی تو پھر بھائی اللہ کو ہم سے نفرت نہیں ہوگی، پھر اس کا عذاب کس شکل میں آئے گا، پھر چین صورت کی چین اور راحت عافیت کی شکل میں آئے گا، تقوی کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، گناہوں سے بچنا کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، بڑے بڑے پہلے تو چھوٹے چھوٹے 18-16-14 inch کے چھوٹے چھوٹے ٹی وی گھروں میں ہوتے تھے، اب تو پورے پورے دیواروں میں لوگوں نے LCD فٹ کرا لیے، گھروں کے منی سینما ہاؤس بنا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل سیٹ دے دیے، ننگی فلمیں بچے دیکھ رہے ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی کوچنگ سینٹر میں چھوڑ دیا، آزادی دے دی ماں باپ نے، جو چاہے کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حرام رشوت ہمارے یہاں، حرام سودی معاملات کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی ایک گناہ ہے تو اس کی پاداش میں کیا ہوگا بھائی، قرآن پاک میں اللہ فرما یہ بھی فرما چکے ہیں، میرے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ میں کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، آج ہم لوگ ایٹمی پاور ہوتے ہی بھی، سب کچھ ہوتے ہی بھی، آج ہماری کوئی پاور نہیں ہے، زیرو پاور ہے ہماری، ایک حدیث کا خلاصہ تھا، مسلمانوں کی تعداد ایک وقت ایسی ہو جائے گی، ایسی ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں، جب لہر اٹھتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں، لیکن کر کے ایک دم سے وہ سب ختم، جھاگ کہاں گئے صاف پتہ ہی نہیں، تو ہماری یہ حیثیت سمندر کے جھاگ والی ہو چکی ہے، تعداد تو بہت ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہے، وجہ یہ کہ تقویٰ ہمارے سینوں سے نکل چکا، تقویٰ کسے کہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا، ہم اپنی چند ٹوٹی پوٹی عبادات پر خوش ہیں، مطمئن ہیں اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ پاک نے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیا، تم پکے جنتی ہو، یہاں مرو گے اور سیدھے جنتی، کیونکہ نفس اور شیطان نے دو چار کچھ اللہ پاک ہم سے نیک کام کروا دیتا ہے، اس کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتا ہے وہ کہ بھائی تم یہ کام بھی تو کرتے ہو نیک، بس تمہاری تو پکی نہیں جاتے، تو بھائی سب بہت فتنے کا دور ہے، تقوی اختیار کریں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی عافیت سے رہیں، ہمارے گھر والے بھی عافیت سے رہیں، امت مسلمہ عافیت سے رہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف تقوی ہے، گناہوں کو چھوڑنا، خود متقی بنیں، گھر والوں کو بنائیں، یہ فرض عین ہے، اللہ پاک پوچھے گا، یہ تبلیغ جو ہے کہ کو انفسکم اہلکم نار، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وال کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جس کے فرشتے بہت ظالم ہیں، جو ذرا رحم نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ہم نے ان کو حکم دیا، تو اپنے آپ کو بچانا جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو، یہ فرض عین ہے، تو یہ کوشش کریں، اس کا پھر اثرات، پھر انشاءاللہ جب سب تقوی پر آئیں گے اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ پاک خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے تو مسلمانوں کے لیے پھر عمومی عافیت کے فیصلے اللہ پاک فرمائیں گے، سمجھ میں نا بھائی، تو بس یہی ہے آج کا خلاصہ کہ اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد دعا کریں بھائی اپنے لیے اور اپنے امت مسلمہ کے لیے. جو کسی مسلمان کے لیے کسی کے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ پہلے اس کو یہ چیز عطا کر. ہم کہتے ہیں اللہ فلاں کی مصیبت کو دور کر, اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کی مصیبت کو دور کر. اللہ ہم کہتے ہیں اللہ فلاں کو غنی فرما, اللہ فرماتے ہیں اللہ پہلے اس کو غنی فرما. تو بھائی اس لیے اپنے بعد دوسروں کی دعا آدمی کرے, اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو خدا کے واسطے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں, دو رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں, اور 5-10 منٹ تک روتے رہیں, ناک رگڑیں. اللہ پاک ہم امت مسلمہ پر رحم فرما, یہ عذاب کو ٹال دے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ وبال آ گیا. تو کچھ نہیں کر سکتے, تقوی اختیار کریں اور دعا مانگیں, بس یہ ہمارے اختیار میں. اللہ آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے بھائی جو بھی شخص 5 اعمال کر لے گا مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ پاک اس کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے. ان 5 اعمال کا تعلق سنت یا نوافل اعمال سے نہیں ہے بلکہ فرائض اور واجبات سے. تو 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں لیکن بہت کم مسلمان ہیں جو یہ 5 اعمال کر رہے ہیں. تو پہلے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کا اہتمام کریں, اور واجب ہے یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا. ایک بار حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ایک گھنٹے کا صرف بیان کیا صرف داڑھی کے اوپر, اور جتنے بھی لوگ تھے سب ایک مٹھی داڑھی والے, ایک بھی بے داڑھی والا نہیں. تو بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, یار حضرت نے اتنا لمبا بیان کر دیا داڑھی کے اوپر 1 گھنٹے کا. لیکن وہ ایک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو. تو حضرت کس کے لیے بیان کر رہے تھے بھائی؟ تو وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ والے ہوتے ہیں, شیخ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے نا, بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور دکھا رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا, اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے وہ. تو کچھ لوگوں کے دل میں اشکالات تھے لیکن ادب کی وجہ سے بولے نہیں. بہرحال بیان کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آج آپ کا بیان نہیں سنا ہوتا تو ہم نے پکا عہد کر رکھا تھا اپنی داڑھی کو صاف کر لیں گے. پھر اس بات کے بعد کئی لوگ رو پڑے اور انہوں نے کہا حضرت یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا, اللہ نے کھول کے رکھ دیا, اس کا جواب دے دیا کہ یہ وجہ تھی جو آپ نے بیان کیا. حضرت خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. تو جن لوگوں نے اللہ والوں کے بھائی ادب کر لی, محبت کر لی, وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے چلاکی مکاری جس طرح اور لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں عام دنیا دار لوگ, انہوں نے اللہ والوں کو بھی ایسی سمجھا تو بھائی ان کو سخت سزا ملتی ہے. تو اپنے حالات اگر کوئی ایسا ہو تو اپنی حالت کی اصلاح کر لے, توبہ کر لے, کیونکہ شیخ کو بھی دکھ ہوگا بعد میں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انجانے میں غلطی پر نہیں, وہ جان جان کے مسئلہ بھی بتا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن چلاکی مکاریاں منافقت دھوکے بازی ختم نہیں ہو رہی. تو اور اللہ نے ثبوت بھی دے دیا کہ اگر کسی کو کوئی سچا شیخ بھی دے دے اور اس کو وہ ہلکا لے رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنے, نہ دنیا صحیح رہے گی نہ آخرت. حدیث شریف اسلم فرما چکے جو کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے یا کوئی بدگمانی دل میں رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. بہرحال تو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں, مونچھیں بالکل باریک کریں. آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا, وہ میرے حوض کوثر کے قریب نہ آئے. نمبر 2 منکر نکیر قبر میں غصے کی حالت میں آئیں گے. نمبر 3 قبر میں اس کو شدید عذاب دیا جائے گا. یہ سب بڑی مونچھ کا مسئلہ. تو مونچھ بالکل باریک رکھیں جیسے میری ہے بالکل, لیکن بعض علماء کرام نے بلیڈ مارنے کو بدعت لکھا ہے. چھوٹی باریک کینچی سے یا ٹریمنگ اس کو کرا لیں, مشین سے ٹریم کرا لیں, باریک کر لیں, یہ طریقہ ہے. تو یہ کر لیں, ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. مخالفت یہودی مار رہے ہیں نا بھائی مسلمانوں, کاٹ پیٹ رہے, تو نفرت کیا ہے, بائیکاٹ کیا ہے, ان کی چیزوں کا بھی وہ کرنا ہے بائیکاٹ. لیکن اصل جو بائیکاٹ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی بائیکاٹ شکل سے کرو, ان کے کلچر سے کرو, کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ, یہ یہود و نصارہ کی بائیکاٹ ہے. سن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر نہیں ہے, ماں کے پیٹ سے لے کر دفن ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلامک کلچر ہمیں دیا, کب کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, کھانا کس طرح سے کھانا ہے, کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے, سونا کس طرح سے. کسی چیز سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم نہیں رکھا, یتیم نہیں ہیں ہم لوگ, الحمدللہ ہمارے روحانی باپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے خود فرمایا حدیث میں, میں تمہارے لیے ایک تمہارے روحانی والد کسی باپ کسی حیثیت رکھتا ہوں تمہارے لیے. تو جب یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو, ارے یہ لوگ یتیم ہیں, ان کا کوئی باپ نہیں ہے, ان کمبختوں کا کافروں کا, ہمارے تو روحانی باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ سب کچھ بتا کے گئے. تو جس کے باپ کی میراث اور میراث کی وراثت کی دولت ہو, وہ دوسروں کے پیسوں پہ نظر کیوں رکھے؟ جس کا باپ بہت کچھ چھوڑ کے مراؤ اپنی اولاد کے لیے اربوں روپے چھوڑ کے مراؤ اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پہلے کہ بھائی ذرا 100 روپے دے دو 200 دو تو لوگ اس کو تھوکیں گے، ارے ظالم تو اتنا امیر ہے، تیرا باپ تو تجھے اربوں روپے دے کر گیا ہے، کمی نہیں ہے، تو لوگوں سے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ لیکن بھائی کیا ہم یتیم ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہمارا روحانی باپ نہیں ہے؟ کیا اللہ اور رسول نے ہمیں ساری چیزیں نہیں دے دی؟ کیا رسول اللہ نے دلائے ہوئے دین میں کوئی کمی چھوڑی ہے جو ہم ان کے پیچھے مر رہے ہیں، انہی چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں نے کہا ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن انہی لوگوں کو چڈے پہنتے ہوئے شرم نہیں آئی، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹخنوں سے ایک انچ، ایک انچ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ ایک پوروا تقریباً، ایک پور اوپر رکھتے ہوئے شلوار پاجاموں کو پینٹ کو شرم آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ جب رسول اللہ کی تو یہ محبت ہے قلب کے اندر منع کر دیا، اور جب انگریزوں کی، ہندوؤں کی، یہود و نصارے کی ایسی محبت کہ ان کی نقل میں آئے تو منی شاٹ، ہاف لانگ شاٹ الگ چلنا ہے، لانگ شاٹ الگ چلنا ہے، یا تو بعض گھٹنوں سے نیچے کے بھی پہنتے ہیں ہاف لانگ، ایک ہوتا ہے اور شاٹ لانگ، وہ کون سے چڈے پہن لیے کہ اس میں گھٹنا بھی کھلا ہوا ہے، تو ان کی نقل میں شرم نہیں، ظالم تم نے گھٹنے تک تم نے ظاہر کر دی ہے کہ یہ فطر ہے، یہ مرد کا فطر ہے، اس کو چھپانا واجب ہے، فرض کے درجے میں، وہ تم ننگے پھر رہے ہو، تم اس میں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ رسول اللہ کے طریقوں میں شرم آ رہی ہے آج مسلمان کو، پھر جوتے نہیں پڑیں گے؟ جوتے نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ پھر کہہ رہے ہیں ہائے ہم سے کون سا ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات اللہ کو بری لگ گئی ہماری، بچوں کو ننگی فلمیں دکھا رہے ہو موبائل کے اوپر، اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ کا قہر نہیں ٹوٹے گا، بیٹیوں کو بے پردہ چھوڑ دیا، ان کو بالکل آزاد، یہ تعلیمی ادارے زنا کے اڈے بنتے بن چکے ہیں، کتنے رپورٹنگ آ رہی ہے، کتنے میڈیا ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں چیزیں، کوئی بول رہا ہے اس موضوع کے اوپر؟ کیا ہوگا؟ رحمتیں برسیں گی اللہ کی، اللہ تو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں، نمبر دو تخنوں سے پہلے جو تھا قرآن، چلیں ایک مٹھی داڑھی ہو گئی، دوسرا عمل جو ہے وہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں، آج قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تجوید درست کریں نورانی قاعدے سے، بھلے 5-15 منٹ بھی پڑھ لیں ہفتے میں، روزانہ نہیں، ہفتے میں 2 یا 3 دن ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ 1.5-2 مہینے میں قرآن پاک کی تجوید درست ہو جائے گی، تو یہ ضروری ہے کیونکہ مطلب بدل جاتے ہیں، تو قرآن پاک اسی ترتیب میں پہلے قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں، نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھیں اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں، تیسرا عمل ہے اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس پر ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اتنا سخت معاملہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے، میں عجیب سا لگوں گا، لیکن مجھے چڈا پہن کے بہت مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، آدھی ٹانگیں ننگی رکھ کے گھٹنا کھول کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ مجھے بہت محبت سے دیکھتے ہیں، ہو یہ تو پورا انگریز کی اولاد نظر آ رہے ہیں، تو آج اس میں فخر محسوس نظر آ رہا ہے لوگوں کو، آج اپنے آپ کو بہت ہائی کلاس کا، اس طرح کے جو بعض لوگ ہوتے ہیں تو اندر سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں لوگ مجھے دیکھ کے کتنا مجھ سے انسپائر ہو رہے ہوں گے، کتنا متاثر ہو رہے ہوں گے، میں پتہ نہیں کتنی کیا چیز لگ رہا ہوں میں، تو بھائی یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، تو یہ ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جلنے کی وعید فرمائیے، اور ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تو اس بندے سے محبت ہی نہیں رکھتا، محبت ہی نہیں رکھتا جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے، قیامت تک موت تک اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے، اس سے یہ معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے آج کل، عورتوں کو بھائی ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، خواتین ہیں وہ پنڈلیاں کھول رہی ہیں، ایسی مارکیٹ میں پاجامے آج کل چل رہے ہیں، شلواریں تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہیں، بہت کم خواتین پہنتی ہیں، تو وہ پاجامے آتے ہیں وہ بھی اچکے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سلواتی بھی ہیں پاجامے، تو خواتین کہتی ہیں ملا کٹ شلوار بنانا ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، ارے ظالم ملا کٹ شلوار کیا ہوتی ہے، نہیں تمہیں عورت کو تو چھپانے کا حکم ہے، تو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اس کے بعد یہ تین عمل ہوگا، چوتھا عمل کیا بھائی، یعلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اشرم گاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کا حکم اللہ پاک دے رہے ہیں آپ اسلم کے ذریعے سے کہ نظر کی حفاظت کرو، شرم گاہ کی حفاظت کرو، اور آگے اللہ پاک خواتین کو الگ حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی، آپ خواتین عورتیں سے بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ہر حکم کی اللہ نے وجہ نہیں بتائی، لیکن اللہ پاک آگے وجہ بتا رہے ہیں، حکم اس لیے دے رہا ہوں نظروں کی حفاظت کا کہ تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم باطنی طور پر پاک ہو جاؤ، جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا حکم دینے کے بعد میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو، دھمکی بھی لگا دی اللہ پاک نے، سزا تو نہیں کہا، ڈرانے جیسے باپ بولتا ہے نا بچے سے، بیٹا اگر میں بولتا نہیں ہوں نا، کچھ ڈانٹتا نہیں مارتا نہیں تو اس کو مطلب یہ نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، مطلب یہ کہ باپ یہ سمجھا رہا ہے بھی آئندہ ہو سکتا ہے کوئی ایکشن لے لے، تو اللہ پاک بھی حکم دینے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں سب دیکھ رہا ہوں جو تم کرتے ہو، تو یہ نظروں کی حفاظت کریں، رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا یعنی نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے، دونوں پہ لعنت، ان خواتین پر بھی لعنت آ رہی جو ہر ایک کے آگے آ جاتی ہیں نامحرم کے اور شرعی پردہ نہیں کرتی، چین کہاں ملے گا جب رسول اللہ کی لعنت کی بدعا آئے گی، تو اور پانچوں مل دل کو پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے، پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، ذکر کی مجلس کی جتنی بھی فضیلتیں دنیاوی اخروی وہ سب ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عطا فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی طرف سے زبردست بھرپور جواب اللہ پاک منہ توڑ جواب یہودیوں کو دلوا دے، یا اللہ ہماری بے غیرتیوں کو بے حسیوں کو ختم فرما دے، ہمارے قلوب پر جو زنگ آ چکا ہے اس کو اللہ پاک ختم فرما دے، یا اللہ عشق ایمانی کیفیت احسانی سے ہمارے قلب کو لبریز فرما دے، یہود نصارہ کی چیزوں کا، ان کی معاشرت کا، ان کے لائف اسٹائل کا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی ہمیں ساری زندگی توفیق عطا فرما، اللہ وقتی جوش اور جذبہ نہ ہو یہ، اللہ 100% کامل تقوی نصیب فرما، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال سے غنی فرما، یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ ان دلوں کے حال سے واقع ہو، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ کچھ لوگ ہیں وہ ان کی گھر والے بیمار ہیں، ان دعا کریں اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب فرما، اللہ کمال صاحب کی اہلیہ بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو تمام جسمانی اور روحانی امراض سے نجات دے دے، اللہ پاک ارشد صاحب ہیں ان کی جو بہن ہے وہ بھی بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو تمام جسمانی روحانی امراض سے نجات دے دے، شفا دے دے، یا اللہ اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی مسلمان ہو کسی بھی غم میں اذیت تکلیف میں بیماری مبتلا ہو، اللہ اس کے غم کو تکلیف کو بیماری کو دور فرما کر چین ٹھنڈک سکون عافیت عطا فرما، یا اللہ بس سب سے کیا کیا مانگیں، یا اللہ ہم امت مسلموں پر رحم فرما دے، کامل تقوی نصیب فرما، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے پیارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومن مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام جنات کی بھی مغفرت فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔